جس چیز کو شریعت نے ضروری سمجھا وہ آداب غذا خوری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھاؤ، چھوٹے والے بناؤ چبا کر کھاؤ، اس وقت کھاؤ جب شدید بھوک لگ رہی ہو، اس وقت تک کھاؤ کہ جب تک تھوڑی سی بھوک باقی نہ جائے۔ ایک ایک اب جب جس مقام پر شریعت نے ہدایت کی ہے اس کی امپورٹنس ہے، اور یہ امپورٹنس میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جب تک میں اس کوڈ آف لائف کو اپنی زندگی میں جاری نہیں کروں گا اثر نہیں ملے، کہہ لینے سے مان لینے سے فائدہ نہیں۔ یہ جو باؤنڈری شریعت نے لگائی ہے، لہذا میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے شریعت آ کر منع نہیں کرے گی کہ تم نے بریانی نہیں کھا لی مثلا، مجھے شریعت آ کر منع نہیں کرے گی کہ تم نے اچھی غذا نہیں کھا لی۔ زہد اور تقوی، اچھا کھانے یا مزیدار کھانا، اس کو ترک کرنے میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ جو بعض ہم واقعات عرفا کے سنتے ہیں کہ انہوں نے کسی مثلا مزیدار غذا کو انہوں نے بدمزہ کر کے کھا لیا، مثلا مشہور ترین واقعہ عارف زمان امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ملتا ہے تاریخ میں، کہ ایک شخص نے دیکھا کہ امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے سرخ تربوز، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذائقہ دیکھ کر محسوس ہو جاتا ہے کھائے بغیر، اب تربوز کی سرخی یہ بتا رہی ہے کہ یہ شیریں بھی ہوگا۔ اب وہ سامنے بیٹھا ہے امام کو دیکھ رہا ہے، لیکن امام نے اس کو آفر نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ پیچھے تاب کھانے کے بعد بلاخر اس نے اظہار کر دیا، امام نے کہا چاہو ایک ٹکڑا اس کا چکھ لو۔ جب اس نے وہ ٹکڑا چکھا تو اس میں نہایت ہی شدید نمک، آپ نے کہا میں تمہیں اس لیے آفر نہیں کر رہا۔ اب ایک اور سوال دل میں آ گیا کہ اتنا اچھا مزیدار تربوز اس کو خراب کر کے کھانا یعنی کیا؟ امام نے فرمایا کہ جب یہ تربوز میرے سامنے لا کر رکھا گیا، میں نے محسوس کیا کہ میرے نفس میں سرکشی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس سرکشی کی کیفیت کو دبانے کے لیے، اپنے نفس کی مخالفت کرنے کے لیے، میں نے اس کے ذائقے کو ایسا بنا دیا تاکہ میرے نفس کو یاد رہے۔ اب یہ جو مقام ہے عرفا کا، انسان اس منزل پر پہنچ جائے اور عمل کرے، یہ وہیں پر زیبا ہے۔ مجھ جیسے آدمی جس کی نماز قضا ہو جاتی ہیں، جس کی زندگی میں نماز شب نہیں ہے، اہل معصیت ہے، میں اگر ایسی کام ایسی کوئی حرکت کر رہا ہوں تو حتمن ریاکاری ہے، اس لیے کہ وہ آدمی جو معصیت سے اپنے نفس کو نہیں روک سکا، وہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت انجام دے رہا ہے یہ کہہ کر کے جی میں اپنے نفس کو کنٹرول کروں، یہ ریاکاری کے علاوہ یا اپنے آپ کو دھوکہ کے دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا میں ابھی وہ مقام بیان نہیں کر رہا۔ عام میرے جیسے گناہگار لوگوں کی زندگی میں شریعت آ کر یہ نہیں کہتی کہ اچھا مت کھاؤ، مزیدار مت کھاؤ، نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا غذا کھاؤ، حلال ہونی چاہیے، کسی کا حق تمہاری گردن پر نہیں ہونا چاہیے۔ باؤنڈری کیا لگائی ہے؟ باؤنڈری یہ لگائی کہ اس وقت تک کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے۔ یہ جو تھوڑی سی بھوک مطلب، یعنی میں اگر دو روٹیاں کھاتا ہوں اور دو روٹیوں سے میں سیر ہو جاتا ہوں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، دین مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی آخری کے ایک دو نوالے چھوڑ دو، اس سے زیادہ نہیں، ذرا سی بھوک۔ ماہ مبارک کے رمضان نزدیک ہے اور یہ گفتگو بظاہر مفصل ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماہ مبارک کے رمضان بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، ماہ مبارک کے رمضان بھوک کے فلسفے کو سمجھنے کا نام ہے۔ تفصیلی گفتگو موقع ملا تو کروں گا آپ کی خدمت میں، موضوع نہیں ہے میرا، یہ چھوٹی سی بھوک، یہ جو تھوڑا سا پیٹ کو خالی رکھنا ہے، کیوں شریعت نے کہا ہے اسے؟ یہ تھوڑی سی بھوک کراماتی بھوک ہے، اس کے اندر کرامات ہیں، آثار ہیں، برکات ہیں۔ کیا آثار برکات؟ یہ ذرا سی بھوک انسان کے اوپر شیطان کے ورود کے دروازوں کو کھلنے نہیں دیتے، ذرا سی بھوک ہے، کمال کیا ہے اس کا، اثر کیا ہے، شیطان کے ورود کے دروازوں کو انسان کے اوپر کھلنے، اتنی امپورٹنٹ ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ شریعت جب ہدایت کرتی ہے اثر کیا ہے؟ شریعت نہیں کہے گی کہ بریانی مت کھاؤ، کھاؤ لیکن کب تک کھاؤ، یہ ذرا سی بھوک باقی رہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھوک شیطان کے ورود کے دروازوں کو انسان پر بند کر دیتی. اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ رمضان کا فلسفہ کیا ہے؟ بھوکا رکھنا نہیں ہے، شیطان کے ورود کے دروازوں کو انسان کے اوپر بند کرنا، یہ رمضان کا ابتدائی فلسفہ ہے. لہذا روایت میں کیا فرمایا، کہا کہ غضبناک ترین ظرف اللہ کے نزدیک کون سا ظرف ہے؟ غضبناک، عجیب بات ہے، وہ ظرف جس کے اندر شراب ہو سکتی ہے غضبناک ترین ظرف نہیں ہے. وہ ظرف جس میں معاذ اللہ مثلا خنزیر کا گوشت یا کسی حرام چیز کا گوشت بنایا جائے غضبناک ظرف نہیں. کون سا ظرف غضبناک ترین ہے؟ فرمایا بھرا ہوا پیٹ. یہ پیٹ، اس پیٹ کا ظرف جیسے ہی بھرتا، ٹینک جیسے ہی فل پہ گیا، کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نزدیک غضبناک ترین حالت ہے عبد کی جب اس کا پیٹ بھرا. اب لازمی تو یہ چیزیں بحث چاہتی ہیں، وہ کبھی اور میں تفصیلاً کبھی اور عرض کروں گا، ابھی کچھ باتیں ویسے ہی سن لیں بس. غضبناک، اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، مجھ جیسے افراد روزے کی ابتدا کس حالت میں کر رہے ہوتے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان، ابتدا روزے کی میں کس حالت میں کر رہا ہوں؟ کبھی غور کیا ہم نے کیوں میرا روزہ جواب نہیں دیتا؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ جو ٹینک وہاں تک فل کر لیتے ہیں کہ واقعاً اس کے آگے گنجائش نہیں ہوتی، دو رکعت نماز پڑھنا مصیبت ہو جاتی ہے. ان افراد میں اور وہ جو حد اعتدال میں رہ کر کھاتے ہیں، پانچ گھنٹے کے بعد دونوں کی کنڈیشن تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. بلکہ اب میڈیکل والا، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا کام ہے یہ، کریں یہ کام، یہ چیزیں فضول نہیں ہیں. آپ اپنے مذہب کی حقانیت کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ثابت کر سکتے ہیں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹس آئیں، آگے بڑھیں، تحقیق کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اتفاقاً بالعکس ہے، بھرے ہوا پیٹ جو بالکل ٹینک فل تک پہنچا دیتے ہیں، بلکہ اوور فل کر دیتے ہیں جسے کہنا چاہیے، پانچ گھنٹے بعد ان کی حالت زیادہ بری ہوتی ہے کم کھانے والے کی نسبت. ان کی جو پیاس کا لیول ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے حد اعتدال میں رہ کر کھانے پینے والوں کی نسبت. خود ایک چھوٹی سی تحقیق ہے جو یہ ثابت کر دے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ مت بھرو پیٹ. شہر اس لیے نہیں قرار دیا وقت کو، اس کو استحباب اس لیے قرار نہیں دیا کہ میں اس استحباب کا بہانہ بنا کر روزے کی ابتدا غضبناک ترین حالت میں کروں. اب شیطان ہے تو قید میں، لیکن میرے روزے کی ابتدا اس کو قید میں بھی خوش کر رہی، کیونکہ ہر وہ مقام جہاں پر خدا غضبناک ہے وہاں شیطان. لہذا شریعت ہمیں سمجھاتی ہے، اسی طرح سے شریعت نے سوال ہے، کیا مجھے غم منانا نہیں سکھایا؟ کیا مجھے شریعت نے خوش ہونا نہیں سکھایا؟ ہو سکتا ہے کہ شریعت نے اگزیکٹلی یہ بات نہ بتائی ہو کہ تم خوشی کو مناؤ کیسے، لیکن کیا کوئی باؤنڈری نہیں کھینچی شریعت نے؟ ایک جملے میں امام فرماتے ہیں اپنے شیعوں کی تعریف کیا ہے، یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا. نہیں کہا فی حزننا، نہیں کہا فی فرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے نہیں، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم کی وجہ سے مغموم ہوتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں جملوں میں. میری خوشی اگر امام کو غضب نہ کر رہی ہے تو کیا وہ خوشی کہلانے کے قابل ہے؟ اس قابل نہیں ہے کہ اسے خوشی کہا جائے. نہیں کہہ رہے, نہیں پابندی لگا رہے کہ ہم کیا کریں, بالکل اسی طرح سے جیسے یہ پابندی نہیں لگائی جا رہی کہ ہم سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. ہو سکتا ہے کہ میرا مزاج, ہو سکتا ہے کہ میری سوشل لائف, ہو سکتا ہے کہ میرے کلائمیٹک کنڈیشنز وغیرہ وغیرہ, میرے خاص مزاج ترتیب دیں مجھے کوئی چیز اچھی لگے کوئی چیز بری لگے. لہذا شریعت وہاں پر آ کر انٹروین نہیں کرتی. انٹروین کہاں کرے گی؟ جہاں پر اس کی ہدایت کا اثر ظہور کرتا ہے. اسی لیے جیسے چھوٹی سی بات ہے نا, یہ بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اس وقت تک کھاؤ جب تک تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے, اس چھوٹی سی بات کا اثر آپ نے دیکھا کیا ہے. اسی طرح سے دین ہم سے کیا کہتا ہے, خوشی مناؤ لیکن اس طریقے سے نہ مناؤ کہ جو خدا کو, رسول کو, اہل بیت کو, ائمہ کو غضبناک کرنے کا باعث ہو. لہذا ان اعیاد شعبانیہ, اور چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے شاید یہ گفتگو زیادہ ضروری ہے کہ کائنات حوادث, ایکسیڈنٹس کا نام نہیں, انسیڈنٹس کا نام, واقعات کا نام. نماز غفیلہ میں جس آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں دوسری رکعت میں, وہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے قرآنی کہ حتیٰ پتے کا درخت سے ٹوٹ کر گر جانا ایکسیڈنٹ نہیں. اتنی پلانڈ کائنات, ویسے تو ہر زمانہ, ہر وقت, ہر اوقات اللہ کے ہیں, لیکن کچھ کو اس نے اپنی ذات سے, کچھ کو اہل بیت کی ذوات مقدسہ سے مخصوص کیا. ماہ مبارک شعبان کو اللہ نے اپنے اس حبیب سے, اس نبی سے منسوب کیا جو کہ رحمت للعالمین. اب اس رحمت کی تاثیر یہ ہے کہ جو مہینہ اس ذات مقدس سے منسوب ہو جائے, اس پہ پروردگار نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا واقعہ ظہور کرے جو ان کے لیے غم کا باعث بنے. لہذا ماہ مبارک شعبان وہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت کسی معصوم کی باقی. کئی جہت سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک جہت یہی ہے کہ پیغمبر سے منسوب مہینے میں خدا کسی کو غم کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا. ایک امکان اس کا یہ ہے کہ اس مہینے کی خوشی, سرور اور نشاط کے ذریعے سے پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے اپنے مہینے میں, ماہ مبارک کے رمضان میں, انسان سرور کے ساتھ داخل ہو, نشاط کے ساتھ داخل ہو, خوشی کے ساتھ داخل ہو. چاہتا ہے پروردگار کہ ہمارے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہو. نہیں معلوم جس مہینے کو اپنی رحمت, اپنی حبیب, اپنے محبوب سے منسوب کر رہا ہے, اسی مہینے کے اینڈ کلائمیکس میں ولادت قرار دے رہا ہے اس ہستی کی کہ جو عالم کائنات میں بقیت اللہ العظم, یہ چھوٹا لقب نہیں ہے, تمام تر انبیاء, تمام ائمہ کی محنتوں کا ثمر جو ذات ہے, اس کی ولادت کو عین وسط ماہ میں قرار دے رہا ہے. خدا جانے کتنا اللہ خوش. میں البتہ چونکہ یہ جملے پروردگار کی ذات سے اس طرح سے منسوب کرنا اپنی جگہوں پر مسائل ہیں, اس میں وہ ذات ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے. تعالی اللہ عما یصفون, لیکن اہتمام بتا رہا ہے مہینے کا ابتدا گویا پوری کربلا کی ولادت. حضرت زینب سلام اللہ علیہ, حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام, کتنی, یعنی یہ سب کے سب یہ باتیں سوچنے کی ہیں. ابتدا کربلا، پوری کربلا گویا، یعنی میں کہوں گا کہ تقریباً اہم ترین جتنے بھی ستون ہیں کربلا کے، ان سب کی ولادتیں اسی مہینے میں یہ کے بعد دیگر ہے، اور اس کا کلائمیکس کہاں پر ہو رہا ہے؟ امام زمانہ کی ولادت. خود آیات شابانیہ کی یہ ترتیب کیا سمجھا رہی ہے کہ مہدی اور کربلا میں آپس میں ربط ہے، جدا نہیں ہے. جس کو عاشورہ سمجھ میں نہ آئے اس کو ظہور سمجھ میں. لنک ہے. جوانوں کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں پھر بات کی طرف آتا ہوں. جوان کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شاب، شباب، یہ لفظ آپ نے سنے. ایک کانسیپٹ جوانی کا ویسٹ سے ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے. ویسٹرن جوانی کی جو مدت ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہے، وہ 13 سے شروع ہوتی ہے، 19 پر ختم ہو جاتی ہے. بظاہر جو جوانی کی ڈیفینیشن ہے وہ ٹین ایجز کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. البتہ یہ ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن جس کو کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ یہ ٹین ایجز، 13 سے شروع ہو کے 19 پہ ختم. جوانی کے اہم ترین ایام ہیں، اور ان میں جوانوں پر کام کی تربیتی اعتبار سے اور عقائدتی اعتبار سے کام کی بشدت ضرورت ہے. یہ ابحاث الگ ہے، لیکن ویسٹ نے جو تصور دیا ہے وہ بظاہر اسی ٹین ایج کے اندر محدود ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹین ایج ختم ہو گئی، بس زندگی کا مزہ، انجوائمنٹ، ہر چیز ختم، جوانی ختم، سب ختم. لیکن عربی زبان اور دین، اب یہ دو چیزوں کو میں ایک ساتھ بتاؤں. عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً بلوغت سے کچھ پہلے سے جوانی شروع ہوتی ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے تقریباً 55 سال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو عرب میں جوانی شمار کیا جاتا ہے. لہذا اگر آپ وہ روایات جا کر دیکھیں گے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں، جن میں یہ بیان کیا ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو 40 سال کے کیا ہوں گے؟ جوان کا لفظ استعمال کیا. بس 40 ایئرس کے لیے جوان کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ عربی زبان میں 55 سال تک کی جو ایج ہے اس کو شباب کی اگر آپ ڈیفینیشن اٹھائیں گے، ایج گروپ، ایج کے حوالے سے جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ 55 تک. 55 کے بعد پھر بوڑھا، شیخ کا لفظ ہوتا ہے، پھر آگے کہولت کا لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ لفظی اعتبار سے یا آپ عرب کے کلچرل اعتبار سے جوانی کی ڈیفینیشن. دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین کسے جوان کہتا ہے؟ دین کی نظر میں بوڑھا کون ہے؟ دین کی نظر میں بچہ کون ہے؟ اور دین کی نظر میں جوان کون ہے؟ اگر ابھی میں آپ کے سامنے وہ کھلونا جو بچپن میں آپ کا فیوریٹ رہا ہو وہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ سے درخواست کروں کہ اس سے کھیلیں، تو جواب کیا ہوگا آپ کا؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کہیں گے میں کوئی بچہ ہوں جو اس سے کھیلوں؟ اور اگر میرے پاس فرض کریں کہ اس زمانے میں آپ کی ویڈیو ہو جو کہ آپ کے اس سے انہماک ظاہر کر رہی ہو کہ آپ کا بچپن کا فیوریٹ کھلونا یہی تھا، اور میں وہ ویڈیو آپ کے سامنے چلا کر کہوں کہ یہ بھی تو تم ہی تھے جس کا فیوریٹ کھلونا یہی تھا، اب کیا ہو گیا؟ کیوں چھوڑ دیا تم نے، کیوں اس سے تمہاری محبت ختم ہو گئی، کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ میں کوئی بچہ ہوں جو اس سے کھیل رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کہ کھلونا پرانا ہو گیا، نیا لا دیتے مسئلہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں کھیلنا چاہتے؟ کیوں اب آپ اس سے کھیلنا، اس کو بچ کیا کیوں اس سے کھیلنے کو آپ بچگی سے، بچے ہونے سے نسبت دے رہے ہیں؟ فلسفہ کہاں ہے اس میں؟ کس چیز کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ جس چیز کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں وہ آپ کی ذہنی بلوغت ہے. جس بچگی کیا ہے؟ بچگی، بچہ ہونا یہ ہے کہ ذہنی اعتبار سے اس سے جو کھیلنا اور اس کھیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی ذہنی ایکٹیویٹی ہے، آج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی کیا تھی؟ فضول تھی. بس ایک قانون سمجھ میں آ رہا ہے، زندگی میں فضولیات کو ہدف بنانا کیا ہے؟
بچے.
بڑا ہو جانا کیا ہے؟ یہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا ہوں، میں کوئی بچہ ہوں جو اسے کھیلوں، بڑا ہونا کیا ہے؟ بڑا ہونا اسی فضولیات کو فضولیات سمجھنا
بلوغ.
اب اگر میں، داڑھی سفید ہو گئی ہے میری، لیکن میری سمجھ میں دنیا کی فضولیات سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب میں بھی وہ چیز جو انسان کو بڑا یا جوان بناتی ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کے ہدف کا تعین ہے. اگر انسان کا ہدف فضولیات ہے تو چاہے اس کی داڑھی سفید ہو جائے، کمر جھک جائے، بظاہر وہ جتنا بھی بڑا نظر آ رہا ہو اندر سے اتنا
بچہ ہے.
لیکن اگر اس کا ہدف عالی ہے تو جتنا ہدف عالی ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کے اندر بلوغ کی حیثیت کیفیت. پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی داڑھی سفید ہو لیکن وہ اپنے اندر جوانی کی قوت کو محسوس. لہذا اب آپ کو عاشور کے دن امام کے اس بوڑھے سپاہی کی جوانی سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کا بوڑھا سپاہی اپنے آپ کو جوان کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ہدف جوان ہے، اس کا ہدف بڑا ہے. دین کی نظر میں جس چیز کو جوانی کہتے ہیں وہ ہدف کی بلندی ہے. اگر ہدف بلند ہے، نگاہ بلند ہے، پرعزم ہے تو آپ جوان ہیں. لیکن اگر آپ کی، تو میں اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کیا ہے کہ جہاں پر انسان کے پاس اصلا فضول بھی ہدف نہ ہو، بے ہدفی، اس سے زیادہ خوفناک صورتحال انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. بل ہم ازل، جب انسان کو حیوان سے پستر کہا جاتا وہ مقام کون سا ہے؟ کیا یہ حیوانوں، یہ جو حیوانیت سے پستر ہونا ہے، مطلب کیا؟ آپ وہ مجھے بتائیں، میں ابھی دیکھتا ہوں کون سا ایسا کام ہے جو انسان کرنے کے بعد حیوان سے پستر ہو سکتا ہے. وہ وہی کام ہوگا نا جو کہ حیوان بھی انجام نہیں دیتا. کیا حیوان اپنے ہم نوعان کو مارتا نہیں ہے؟ مارتا ہے، مارتا ہی نہیں مارتا. وہ کچھ جانوروں کو اللہ نے خلق اسی لیے کیا ہے کہ وہ اپنے دوسرے جانوروں کو مارے، ان کا کام ہی یہی ہے، اس لیے ان کو درندہ کہتے ہیں. ان کا کام یہ، جتنی بے دردی کے ساتھ بعض حیوانات بعض دوسروں کو کھاتے ہیں، بظاہر انسان اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتا، نہیں پہنچ سکتا. لہذا اس کام میں، اس اعتبار سے کہ انسان اپنے ہی ہم نوعان کو اتنی بے دردی کے ساتھ، اور اسی اعتبار سے جانوروں کی بھی رینکنگ ہے، جانوروں کو مار کر کھانا شیر بھی کرتا ہے، چیتا بھی کرتا ہے، بھیڑیا بھی یہی کام انجام دیتا ہے، جنگلی کتے بھی یہ کام کرتے ہیں. کتا کتا کیوں ہے، کیوں پس ہے؟ اس لیے کہ جنگلی کتا وہ بے درد ترین جانور ہے جو جس جانور پر حملہ کرتا ہے اس کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا. زندہ زندہ ابھی وہ جانور زندہ ہو تو اس کو کھانا شروع کر دیتا. بریکٹس ہیں وہ سمجھے. شیر کی اتنی سی صفت کہ وہ اپنے شکار کو جب تک وہ مر نہیں جاتا نہیں کھاتا, اس کو قابل احترام بنا دیتا ہے. دیز آر دا ویلیوز, یہ ویلیوز ہیں. حتیٰ حیوانات کے اندر ان ویلیوز کی کنسیڈریشن ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ویلیوز جو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. حتیٰ حیوانات کی جو رینکنگ ہے وہ ان ویلیوز کے اوپر ہے. عقاب میں اور گدھ میں کہاں فرق ہے؟ اگر میں, البتہ جانوروں میں یہ کنسیڈریشن نہیں ہے, لیکن ایک کنسیڈریشن کے اعتبار سے ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں, صرف حلال اور حرام کا فرق ہے. وہ حلال کر کے کھاتا ہے یا حرام کر کے کھاتا ہے, ورنہ دونوں گوشت ہو رہے ہیں, دونوں کے بال بڑے پر بڑے ہیں, دونوں کا جسہ بڑا ہے, دونوں کی پرواز شدید ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون سا عالم ہے جس کو علامہ اقبال کہہ رہا ہے کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور؟ کیا وہ کسی اور پلینٹ پہ اڑتا ہے, کسی اور پلینٹ پہ اڑتا ہے؟ کیا وہ جہان کون سا ہے؟ وہ اکرام کا جہان ہے, یہ ذلت کا جہان ہے. کیا چیز ہے جو اس کی پرواز کو ذلت کی اور اس کو اکرام کی پرواز کا ہدف ہے؟ زندگی میں انہی ویلیوز کو کنسیڈر کرنا ہے. پس جہاں انسان, کیا چیز ہے جو انسان کو پست بنا رہی ہے؟ دوبارہ میں کہوں گا, ہم کوئی کام ایسا کر ہی نہیں سکتے عملاً کہ جو ہمیں حیوانات سے پستر بنا سکے, نہیں کر سکتے. نجاست کھانے میں بعض کیڑے موجود ہیں, ان سے زیادہ نجاست خور کوئی نہیں ہو سکتا. جانور موجود ہیں, ان سے زیادہ نجاست خور کوئی نہیں ہو سکتا. خون پینے میں کیوں کنسیڈر کر لیں, کسی بھی چیز پس سے پس ترین چیز آپ تصور کریں گے اس میں حیوان موجود ہے. پس سے پس چیز حیوان موجود ہے. بلہو الازل کیا چیز ہے پھر؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو آ کر حیوان سے پستر بنا دیتی ہے؟ وہ جو جانور نجاست کھا رہا ہے, اس کی نجاست کھانے میں بھی قدرت نے ایک ہدف رکھا ہوا ہے, ہدف رکھا ہوا ہے. یہ نجاست, مثلاً اعلیٰ میں کہتا ہوں, پگز جو ہیں یہ نجاست کھاتے ہیں. بعض کنٹریز میں ان کو رکھا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہاں پر ٹوائلٹس کی جو سہولت ہے وہ عام نہیں ہے, اور یہ جتنا بھی فضلہ ہے گندگی ہے وہ آتے ہیں, ان کو کھولتے ہیں, وہ کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, صفائی کا کام کرتے ہیں. حتیٰ ان کی نجاست کھانے میں بھی اس ایکو سسٹم کے اندر, اس کائنات کے نظام کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے, اس کے کوئی نہ کوئی ہدف ہے. وہ بے ہدف نہیں ہے. تو کون سی چیز ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ پست بنا دیتی ہے؟ اس انسان کا وجود جس کی زندگی میں ہدف موجود. بالو مزل کی ڈیفینیشن ہے. کربلا کیا کرتی ہے؟ تاریخ میں کربلا کا سب سے بڑا احسان انسانیت کے اوپر یہ ہے, کربلا زندگی کو ہدف مند بنا دیتی ہے. اگر ہم کربلا کے دسترخوان سے ہدف مند ہو کر نہیں اٹھ رہے تو ہم سے بڑا خسر دنیا والآخرہ کوئی نہیں ہو سکتا. جو امام حسین کے دسترخوان تک پہنچ جائے, جو کربلا سے آشنائی پیدا کر لے اور اپنے لیے اس دسترخوان سے, اس مقام سے ہدف پیدا نہ کر سکے, اس سے زیادہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں. کربلا کی اصل قوت ہمیں اس فضول کیفیت سے نکال کر ہدف بندی کی طرف لے جانا ہے. کربلا کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو کربلا سے منسلک ہو جاتا ہے وہ کائنات کے سب سے بڑے ہدف کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ہدف بڑا ہو جائے انسان میں بڑھاپا آ ہی نہیں سکتا. بہرحال چونکہ آپ کافی دیر سے میرے منتظر بھی تھے, میں اس سے زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا. بس ایک آخری چند ایک جملات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذہنات کو دوں. بس جوان, اب یہ جو آپ روز جوان بنا رہے ہیں, حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی قوت کیا ہے؟ حضرت علی اکبر کا ہدف. پس کربلا میں جو حضرت علی اکبر کو جوان کہا جا رہا ہے، یہ جوان ایک ظاہری کیفیت کی بات ہے، اگر جناب حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن اوسجا سے لے کر جناب علی اصغر علیہ السلام ان تمام کا ہدف ایک ہے، تو پھر کربلا میں حسین کے ساتھ نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بوڑھا ہے، اور یہی اب ڈیفینیشن چینج کرنی پڑیں گی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب القائم شاب، امام زمانہ علیہ السلام کے صحابیوں کو کیا کہا گیا؟ جوان ہوں گے. اب یہ جوانی، اب میں اور آپ کیا تعریف کر رہے ہیں جوان کی؟ میں اور آپ تعریف کر رہے ہیں وہ جو لغت میں معنی کیا گیا ہے. دین کا جوان وہ ہے جس کے پاس ہدف ہو. امام کا صحابی وہ بن ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں بے ہدف ہی ہو، وہ نہیں بن سکتا جس کا ہدف چھوٹا. ہدف اپنا، اب کربلا کا کام میں نے کیا عرض کیا؟ کربلا کا کام ہی یہ ہے، نہ صرف زندگی کو ہدف پر بنانا بلکہ عالی ترین ہدف کی طرف ہمیں. آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس کے حوالے سے بس چند ایک جملے، کیونکہ وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آیت کا مقدمہ یہ بتلا رہا ہے کہ لا یبصرون سے مراد آنکھوں کی بصارت. دین کی، قرآن کی ڈیفینیشن میں، اب یہ اپنے جگہ چونکہ بہرحال مفصل مباحث ہیں کہ دین میں بصیرت سے کیا مراد ہے. پورا قرآن اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، عجیب واقعہ نچی بہار، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی آنکھوں کے اندھے کے لیے لفظ اعمى، اندھا، استعمال نہیں کیا. پورے قرآن میں جہاں کہیں پر بھی لفظ اعمى اللہ نے استعمال کیا، اس سے مراد کون ہے؟ دل کا اندھا. دل کا اندھا یعنی گویا اللہ کی نگاہ میں آنکھ کا اندھا اندھا نہیں ہوتا، دل کا اندھا. لہذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الاعمى من فقد بصره، وہ شخص اندھا نہیں ہے جس کی بصارت کام ہے، ولكن الاعمى من فقد بصيرته، وہ شخص اندھا ہے جس کی بصیرت ختم ہو جائے. بے بصیر افراد، بے بصیرتی کیا کرتی ہے؟ بے بصیرتی حجت خدا کو بصارت سے محو کر دیتی ہے. میں آیت کا ایک روائی جو نزول ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. روائی شان نزول کیا ہے؟ اب یہ یقیناً پروردگار کی مصلحتیں ہیں ان تمام چیزوں میں. خداوند چاہتا ہے بظاہر کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اہمیت اسلام میں تاریخ میں باقی رہے، لہذا مکہ میں جس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد حجت خدا مکہ میں مظلوم ہو جاتا ہے. دیکھیے دعوت ذیل عشیرہ میں امیر المومنین 10-11-12-13 سال کے ہیں، لیکن حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت حضرت امیر المومنین ایک بھرپور جوان. ابھی 2-3 سال کے بعد اسی جوان کی تلوار سیف اللہ کہلائی، یہی جوان 2 یا 3 سال کے فاصلے سے اسد اللہ کہلائے گا. کہ 2-3 سال میں کوئی خاص ٹریننگ حاصل ہوگی؟ نہیں. مصلحت خداوندی بظاہر یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اہمیت تاریخ میں ثبت ہو جائے، لہذا ابو طالب اس الہی امداد کا نام ہے کہ جب یہ امداد مکہ میں ختم ہوئی ہے تو مکہ کو اللہ نے نبی کے لیے محفوظ مقام نہیں قرار دیا، کہا ترک کر دو مدینہ چلے. لہذا یہ جو آپ نے واقعات سنیں گے انہی ایام کے ہیں जिसमें ताइस में आप पर पथराव होता है, लहू लहान कर दिया जाता है, आपकी पुश्त मुबारक पर गलाजतों को और ओजड़ी को और किसी चीज़ को रखा जाता है, पत्थर रखे जाते हैं आपकी पुश्त मुबारक पर। और इसी तरह से चार पांच मलाइन हैं हालत नमाज में पैगंबर को बाज़ रिवायात के मुताबिक कत्ल करना चाहते हैं, बाज़ रिवायात के मुताबिक आपको शदीद अजियत देना चाहते हैं, बड़ा सा पत्थर उठाकर, पत्थर उठाने वाला कुछ कदम के फासले पर पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं नजर आ रहा, लेकिन पत्थर उठाने वाला जब वहां पहुंचता है तो उसको दिखाई, उसको बुला के दूसरे को भेजते हैं। जब दो तीन मरतबा ये हालत पेश आती है तो ये कहकर चले जाते हैं कि जादू कर दिया। खुदा पैगाम क्या दे रहा है? खुदा पैगाम ये दे रहा है कि अगर हुज्जत खुदा जमीन पर ज़ाफ़ के इस मकाम पर पहुंच जाए, किसके हाथों से? देखिए करार नहीं है, ये नबी वही है जिसकी उंगली का इशारा चांद के दो टुकड़े कर सकती, लेकिन करार नहीं है। इन मुशरिकीन को उंगली के इशारों से कत्ल नहीं करना, इन मुशरिकीन को उंगली के इशारों से मुसलमान भी नहीं बनाना, नहीं है करार। हुज्जत खुदा को जो चीज कुव्वत अता करेगी वो बसीरत मोमिनीन है, वजीफा शनासी मोमिनीन है। और इसी जमीन के ऊपर हुज्जत खुदा को जो चीज कवी करेगी वो बसीरत है, वजीफा शनासी है, ज़ईफ करेगी वो बेबसीरती और वजीफा ना शनासी। लिहाजा पूरे के पूरा देखिए कर्बला में, मैं चाहता हूं कि ये चीज मबाहिस तफसील से बयान हो। जनाब सुलेमान सूरत खजाई के बारे में जो बाज़ अफराद ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि उनको नाजेबा और रकीक अल्फाज से मुसलसल ऐसे पुकारते हैं जैसे खुदा ना खास्ता ये बहुत पारसा हैं और वो कोई बहुत गुनाहगार इंसान। जनाब सुलेमान सूरत खजाई तारीख की वो शख्सियत है जिसकी तौबा इनकलाब बन जाती है, पूरा कयाम तवाबीन सलेमान सूरत खजाई और उनके साथियों की तौबा का नाम है, जिसकी तौबा इनकलाब, उसने अपनी तौबा को दमे मर्ग तक पहुंचाया है, छोटी हस्ती नहीं है। निगाह हमें जो इश्तबा कर रहा है, खुदा ना खास्ता मासियतकार तो नहीं है, गुनाह तो अंजाम नहीं दे रहे, मुश्तहिदीन से गलतियां हो जाती हैं, फिर निगाह है ना, ये इसी का नाम फतवा है, इसी का नाम इश्तहाद है। लेकिन जो मेरे और आपके लिए सिर्फ इबरत है, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि अगर सुलेमान सूरत खजाई ने अपने जमाने में कोई गलत फैसला अंजाम दिया तो उसकी तौबीख में करो, मेरी क्या हैसियत है। लिहाजा ये आप जवानों में खास तौर पर यह बात आपको पहुंचा रही है, इस चीज को कंसिडर रखें, नोट रखें अपने पास। अल्लाह ने हमें किसी को जन्नत में भेजने या जहन्नुम में भेजने का ठेका हमें नहीं दिया है, लिहाजा इससे बेशिद्दत परहेज किया करें कि किसी को कहें कि जी ये वो जन्नती है वो जहन्नुमी है, बेशिद्दत। बाज औराफा के नजदीक शिर्क की एक किस्मों में से एक किस्म यह है, इसलिए कि काम सिर्फ अल्लाह का है, वो किसको जन्नत में भेजेगा किसको जहन्नुम में भेजेगा, मेरा और आपका काम नहीं है कि मैं किसी के लिए यह कंसिडर करूं कि जी वो गुनाहगार था वो नहीं था। मुझे और आपको जो करना है वो उनके हालात और वाकयात से अपने लिए इबरत लेनी है। लिहाजा मैं जनाब मुस्लिम और जनाब सलेमान के दरमियान में जो फर्क देख रहा हूं वो क्या है, वो इतना सा फर्क है कि सलेमान इमाम से राबते न होने की सूरत में एक नजर का कायल है और ऐन उसी हालत में मुस्लिम दूसरी नजर का कायल, कंडीशन दोनों की सेम है ना, दोनों का इमाम हुसैन से राबता नहीं है। अब इमाम जब तक पहुंचेंगे क्या करना चाहिए, दो नजरें, एक नजर क्या कह रही है इमाम को आने दो, इमाम जब कहेंगे हम करेंगे, दूसरी नजर क्या कह रही है जनाब मुस्लिम की, जनाब मुस्लिम की नजर ये कह रही है कि इमाम जब आकर कहेंगे तो देखा जाएगा, जब तक इमाम नहीं आ रहे जो वजीफा बनता है उस पर क्या चीज मालिक को मालिक अश्तर बनाती है, क्या मालिक अश्तर वो पांच साल का मालिक अश्तर है जो अमीरुल मोमिनीन के साथ है, नहीं, मालिक उन पांच सालों से पहले मालिक बना है तो अमीरुल मोमिनीन के साथ है, مالک وہ مالک ہے کہ جو کوفہ میں جس وقت خلافت سبم میں امیر المومنین مدینہ کے اندر موجود ہیں اور مالک کوفہ میں موجود ہے، اور مالک امام سے اس زمانی مکانی فاصلے کے باوجود بغیر امام سے کوئی تعلق، بغیر کسی خط، بغیر کسی ارتباط کے وہ کام کوفہ میں کر رہا ہے جو امام مدینہ میں بیٹھ کر چاہتے ہیں. اپنے زمانے کا مالک وہ بن جائے گا جس نے غیبت امام میں امام سے رابطے کے بغیر یہ دریافت کر لیا کہ اس وقت میرا امام مجھ سے چاہتا کیا ہے. یہی چیز بس عزیزان من، بس آخری بات پر یہاں پر گفتگو کو تمام کروں گا کہ این ممکن ہے کہ اس غیبت کو طولانی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس امت میں کہ جو منسوب ہے بقیت اللہ العظم سے، سب سے زیادہ مالک اسی کے ساتھ ہو. اور یہ جو 1100 سال کا ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے میں ہر وہ آدمی جس نے امام سے رابطہ کے بغیر امام سے رابطے کے اپنے وظیفے کو اس طریقے سے جان لیا اور عمل کر لیا، وہ اپنے زمانے کے امام کا مالک بنتا جائے. بس اس کا نصیب یہ ہے کہ قرار یہ پایا ہے کہ 1-2 نہیں 313 ایسے مالک مل جائیں تو پھر غیبت کا سلسلہ ختم. اس کی مظلومیت یہ ہے کہ 1100 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کو 313 مالک نہیں. یہ مظلومیت ہے. میرا اور آپ کا وظیفہ، گفتگو خلاصہ کر رہا ہوں، اگر میں ہدف بنا لیتا ہوں تو میں ویسے ہی جوان بن جاؤں گا، اگر میں وظیفے پہ عمل کر لوں گا تو میں اپنے زمانے کے امام کا مالک بن سکتا ہوں. انشاءاللہ کبھی اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو مفصل رہی تو عرض کروں گا کہ یہ جتنے بھی علائم ہیں ان میں سے جتنی بھی یہ باتیں ہیں، کوئی بھی ان میں سے کچھ ایک چیزیں ہیں جو کہ حتمی ہیں یا جن کی کیفیت ایسی ہے کہ جن میں تبدیلی شاید ممکن نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کی بھتہ بلکہ ہمیں ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ان تمام روایات کو دوبارہ سے دیکھا جائے، ریکنسیڈر کیا جائے اور جدید تقاضوں اور جدید جو معنی ہیں ان کے اعتبار سے ان کا معنی کر کے یہ دیکھا جائے کہ شریعت، دین یا خدا یا امام ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہی ان اعیاد شعبانیہ میں کہ وہ مہینہ کے جو تیری محبوب ہستی سے منسوب ہے اور خود پیغمبر گرامی اسلام کا جو معمول ہے اس مہینے میں وہ کیا ہے کہ آپ دنوں میں روزے رکھتے ہیں، شبوں میں عبادات انجام دیتے ہیں. پروردگار ہمیں ان آیات کو اس طرح سے منانے کی توفیق عنایت فرما کہ جو تیرے حبیب کو اور تیری حجت کو خوش کرنے کا باعث بن سکے. ان آیات میں کوئی ایسا عمل جو تیری خوشنودی کا باعث بنا ہو اور تو ہمیں کوئی عیدی ان ایام میں عطا کرنا چاہتا ہو، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کی شکل میں وہ عیدی ہمیں عنایت فرما. بارِ الٰہی ان ایام میں تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، کہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. خصوصاً ابھی مملکت اسلامیہ ایران میں سیلاب کی زد میں آنے کے بعد جن مومنین کو پریشانی کا سامنا ہے، بارِ الٰہی بحق حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. بارِ الٰہی دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن کے، شام کے، بحرین کے، نائجیریا کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، استعماری قوتوں، استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی ہمارے جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں خصوصاً پاکستان میں جو یہ سلسلہ جاری ہے، بارالہ تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، ان کو بے گناہ گرفتار کرنے والوں کو اور ان کی آزادی میں حائل جتنے بھی عوامل ہیں نیست و نابود فرما، بارالہ بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بارالہ تمام علماء مراجع اعظام آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کے حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔